سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين في مقدمه الفدا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها.
اللهم صل على
والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات پاتی مقدس بابرکت نورانی عشق و آگاہی سے بھرپور اس نورانی فضا میں عشق معصومین سے سرشار، جہاں پہ اس وقت ہر ایک کی سانس مشہد میں ہے، انشاءاللہ آج ہم اپنے امام کی بارگاہ میں ہیں اور اس چشمے فیض سے فیضیاب ہوں گے. انشاءاللہ اپنے امام کی سیرت پہ بھی گفتگو ہوگی. ہمارا سلسلہ کلام اور سلسلہ گفتگو قرآن اور عقرت کے حوالے سے، جیسے کہ میں نے کل عرض کیا کہ قرآن تمام انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ ہے. حضرت قرآن کو ایک معمولی ایک عام سی کتاب نہ سمجھے. کائنات کے اندر اللہ نے دو کتابیں بھیجی ہیں. اس وجود کائنات میں دو کتابیں ہیں، ایک کتاب لفظی ہے اور ایک کتاب معنوی ہے. ایک کتاب الفاظ کی شکل میں ہے، ایک کتاب معانی کی صورت میں ہے. جو کتاب الفاظ کی شکل میں ہے اسے قرآن کہتے ہیں، جو معانی کی صورت میں ہے اسے اہل بیت کہتے ہیں. کائنات عالم دو کتابوں کے مجموعے کے اوپر چل رہا ہے. اگر یہ دو کتابیں، ایک کتاب، ظاہر ہے کہ کتاب بغیر قانون جو بھی ہو اتنا اچھا ہو، اگر قانون دان نہ ہو تو قانون فہمی نہیں آ سکتی ہے. سب سے بہترین قانون دنیا کا دیکھنا ہے قرآن کی صورت میں موجود ہے. بہترین قانون دان دیکھنے ہیں تو وہ عطرت کی شکل میں موجود ہے. لہذا آداب چاہیے، حد حدود ہے، جتنی مقدس ہستی ہوتی ہے اتنا ہی احترام زیادہ ہوا کرتا ہے. آپ ایک دفعہ امام بارگاہ میں آتے ہیں، ایک دفعہ حرم رسول میں جاتے ہیں، ایک دفعہ حرم خدا میں جاتے ہیں، ایک دفعہ حرم امیر المومنین میں جاتے ہیں، ایک دفعہ حرم امام رضا میں جاتے ہیں، جس قدر حرمت زیادہ ہے اسی قدر احترام زیادہ ہے. اب اسی لیے آداب بتائے گئے ہیں کہ آپ کس انداز کے ساتھ وارد ہوں قرآن میں، اور کس اعتبار کے ساتھ آپ عطرت کو سمجھیں. مہم چیز یہ ہے، اگر وہ آداب پتہ نہیں ہیں، مینرز پتہ نہیں ہیں، میتھڈز پتہ نہیں ہیں، تو غلطی ہوگی، آپ اس کے حاصل نہیں کر سکتے ہیں. لہذا آداب بھی بتائے ہیں قرآن اور عطرت کی صورت میں. آداب قرآن دو صورتوں میں ہیں، ایک آداب ظاہری ہیں اور ایک آداب باطنی ہیں. یعنی کیا مطلب ہے؟ قرآن کے ظاہر کو سمجھنا ہے تو ظاہری آداب کا خیال کرو، قرآن کے باطن کو سمجھنا ہے تو باطنی آداب کا خیال کرو. نہیں سمجھ آ سکتا، قرآن کے ظاہری آداب ہیں، قرآن کی باطنی. قرآن کے ظاہری آداب کے اندر سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ طہارت کے ساتھ ہوں، آپ وضو کے ساتھ ہوں. بغیر وضو کے آپ قرآن کے حروف کو ٹچ نہیں کر سکتے، بغیر وضو بغیر طہارت کے آپ قرآن کے حروف کو مس نہیں کر سکتے، بغیر وضو بغیر طہارت کے آپ قرآن کے حروف کو چھو نہیں سکتے، حرام ہے. انہ لقرآن کریم، یہ قرآن بہت کریم ہے، بہت کریم ہے یہ قرآن. قرآن کی صفت ہے کہ قرآن کریم ہے، اہل بیت بھی کریم ہے. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، یہ چھپا ہوا خزانہ پروردگار کا، اسے بغیر طاہرین کے، بغیر باطہارت افراد کو کوئی نہیں چھو سکتا ہے. پہلی شرط یہ ہے، قرآن کے حروف کو کوئی نہیں چھو سکتا ہے. اب دیکھا آپ نے ایک اور بھی مسئلہ کہ پیغمبر کے جسم اطہر پر بھی آیتیں لکھی ہوئی تھی، پیغمبر کے جسم اطہر کے اوپر یہی قرآن ہے. آپ یہ قرآن کہ جسے آپ نے لکھا ہے، جسے آپ کے چاپ خانوں نے پرنٹ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود سمے کے قرآن کو ہاتھوں پہ اٹھاؤ، چومو قرآن کو، سر پہ رکھو، لیکن قرآن کو پاؤں نہیں لگا سکتے. اور ادھر سے آپ نے دیکھا تاریخ میں واقعہ موجود ہے، میں ڈیٹیل نہیں جا رہا کیونکہ واقعہ پتہ ہیں آپ کہ بت شکنی کے لیے پیغمبر فرما دیں آؤ علی بے شک میں اس پہ سوار ہو جاؤ اور اوپر والے بتوں کو آ کر توڑو، جبکہ مہر نبوت پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی تھی، لا الہ الا اللہ، نصر من اللہ و فتح قریب، محمد رسول اللہ. یہ قلم نور سے جسد رسول پر آیتیں لکھی ہوئی تھی، اور پیغمبر خود پر مارے آ جاؤ، اس بے شک میں اس پہ سوار ہو جاؤ اور اوپر والے بتوں کو آ کر توڑو. تو وجہ کیا تھی؟ بتانا چاہتے تھے پیغمبر کہ علی ٹھیک ہے جو آیتیں لکھی ہوئی ہیں یہ قرآن صامت کا حصہ ہے لیکن علی قرآن ناطق کا حصہ ہے. اس وجہ سے دنیا والے بندہ کہیں نے کہا تھا ماشاء اللہ ہمارے قد دراز ہیں ہم بہت جلدی پہنچ سکتے ہیں. اور دوسری چیز پہلی چیز یہ ہے کہ باطہارت ہو کر جب تک انسان باطہارت نہیں ہے اس وقت تک قرآن کے حروف کو نہیں چھو سکتا ہے. یہ پہلی شرط ہے قرآن پڑھنے کے لیے. اسی طرح اہل بیت ہیں اہل بیت کے گھر میں آنے کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ وضو کر کے آئے ہیں با وضو باطہارت. آئمہ کے اسماء لیتے ہیں آئمہ کے اسماء سنتے ہیں آئمہ کے گھروں میں آتے ہیں با طہارت با وضو. وضو سے انسان نور باطنی حاصل کرتا ہے. ذرا انسان دیکھے تو صحیح وضو کرے نا اس کے بعد دیکھے انسان. کیوں فرمایا گیا کہ رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے سویا کرو؟ اس لیے کہ فراشہ کل مسجد اللہ پاک اس کے بستر کو مسجد کے جاسوسی بنا دیتا ہے. وضو مومن وضو کر کے باطہارت. اگر چاہتے ہیں کہ قلب انسان کا بیدار ہو اگر چاہتے ہیں کہ نور باطنی نصیب ہو باطہارت رہا کرو. باطہارت با وضو. اور اس حالت میں جو انسان سو جاتا ہے اللہ پاک نام اعمال میں اس کے عبادت لکھا کرتا ہے. کئی فرشتے اس کی نگہبانی کے لیے ہوا کرتے ہیں. اور ہم چونکہ قرآن سے دور ہیں یہ مصیبتیں اس وقت عالم کے اوپر مسلمانوں کے اوپر اس وقت یلغار ہے طاغوت کی وہ کسی وجہ سے ہے چونکہ ہم نے دامن قرآن دامن اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے. اگر عملی صورت آ جاتی قرآن ہر نمونہ پیش کر رہا ہے اہل بیت ہر نمونہ پیش کر ہاؤ ٹو ڈیل کس زمانے میں کیا طریقہ آپ نے اختیار کرنا ہے. لا رقم ولا یاد الا فی کتاب مبین تبیان لکل شیء ہر چیز کے اس کے اندر ہاؤ ٹو ڈیل کس طرح آپ نے ڈیل کرنا ہے. لیکن کیا ہے تعلیمات قرآن سے دور مسلمان سیرت معصومین سے دور مسلمان آج یہ بدبختی اس وجہ سے ہے کیونکہ قرآنی ہدایات قرآنی تعلیمات قرآنی روشنی قرآنی نور اس سے دور ہیں. اور یہی وجہ ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ جب آپ قرآن کے اندر داخل ہوں قرآن پڑھنا چاہیں اس کے لیے دوسری شرط یہ کہ اپنے دہن کو اپنے منہ کو صاف کریں. ادب ہے قرآن کا قرآن محترم ہے لہذا احترام ہے قرآن کے لیے کم از کم مسواک کریں اور اس کے بعد قرآن کو پڑھیں. بہت زیادہ ہدایات آئمہ معصومین کی طرف سے. تیسری شرط یہ ہے تیسری چیز یہ ہے آداب قرآن میں کہ اپنا لباس صاف خوشبو لگائیں عطر لگائیں اور قرآن پڑھیں. دیکھیے اس کے بعد یہ لذت آشنائی انسان آپ کو حاصل ہوتی ہے کیونکہ قرآن کی تلاوت انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے. قرآن کی تلاوت انسان کو فشار قبر سے محفوظ رکھتی ہے. یہی چیز ہے کہ آپ دیکھیں قرآن کی تلاوت جب انسان کرتا ہے سورہ زخرف بتایا گیا فرمایا کہ اگر چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر آپ کو یہ حشرات اس سے بچنا ہے اور عالم قبر میں ان حشرات حیوانات سے محفوظ رہنا ہے اور فشار قبر سے بچنا ہے عذاب قبر سے محفوظ رہنا ہے سورہ زخرف پڑھا کرو سورہ شعراء پڑھا کرو سورہ زمر پڑھا کرو. یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں لیکن چونکہ انسان کسی چھوٹ آئے رات کو سونے سے پہلے بس پڑھ لیں ایک دفعہ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، پھر کل مجھے بتائیں کیا ہوتا ہے. کیونکہ ہم غافل ہیں اس نور قرآن سے. کتنا ٹائم لگتا ہے آپ پڑھیں گے سونے سے پہلے ذرا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، اور اس کے بعد نیند اپنی دیکھیں. یہ ایسا نور ہے، ایسا نور ہے جس کے اندر ہر دم ہدایت ہی ہدایت ہے. بس اگر اثر چاہتے ہیں قرآن کا کہ دل کے اوپر اثر ہو تو پھر قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا کرو. ترتیل کے ساتھ کیا مطلب ہے پڑھنے کا؟ یعنی آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر زمزمے کے ساتھ اس انداز کے ساتھ آپ قرآن کو پڑھا کریں. جس طرح پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد. یہ ایک طریقہ پڑھنے کا. اور ایک طرح یہ ہے والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر. اب دیکھیں اس میں اور کیف ہے، اس میں اور چیز ہے. چونکہ جب انسان ترتیل کے ساتھ قرآن کو پڑھتا ہے انسان کے اندر نور قرآن دل کے اندر جاگزی ہوتا ہے. انسان کی توجہ، انسان کی معرفت قرآن کی طرف آگے بڑھتی ہے. اور ذمہ داری ہے ہر ایک انسان کی قرآن فہمی کی اس منزل پر آئی خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن پڑھے. بھی عرض کی کہ ہر ایک چیز کا زیور ہوا کرتا ہے، ہر ایک چیز کی زینت ہوا کرتی ہے. اور زینت قرآن حسن صوت، اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا قرآن کو، قرآن کو خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھنا جسے دوسرے سنے. حتیٰ کہ پیغمبر کے زمانے میں بہت زیادہ مشرکین کافرین مخالف تھے پیغام کے میسج کے، لیکن رات کو چھپ چھپ کر آ کر پیغمبر کی تلاوت کو سنا کرتے تھے. یہ کیا چیز ہے، یہ کیا نور ہے، یہ نور نور پروردگار ہے. آئینہ آلِ بیت مگر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت. مولا ہر آیت کے اوپر رکتے تھے، رک کر اگر وعدہ ہے، وعید ہے، جنت کی خوشخبری ہے، اس کے بعد دعا کرتے تھے. اگر عذاب والی آیت ہے مولا اور رویا کرتے تھے، اور اس کے بعد پناہ خدا دیا کرتے تھے. آپ اگر دیکھیں حالات معصومین کے، ان کے اندر دیکھیں کہ کس طرح مولا اور معصومین تلاوت قرآن کیا کرتے تھے. اور ذمہ داری ہے ہر مومن کی، ہر مومن کی ذمہ داری ہے قرآن و عطرت کے سلسلے میں کہ صحیح شناسائی کے ساتھ یہ ذمہ داری ہے. اگر تجارت قبر سے محفوظ رہنا ہے تو قرآن پڑھو. اور یہ بھی بتایا گیا کہ قیامت کے دن حور العین کا ہر ایک مشتاق ہے. ماشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے اتنی حور اور قصور، اگر حوریں چاہیے تو قرآن پڑھا کرو. روایت کے اندر موجود ہے کہ حور العین کا حق مہر، کیونکہ حق مہر ہوتا ہے نا، جہاں بھی بخار خاتون کے لیے اللہ نے حق مہر مقرر کیا ہے، اور حق مہر جب تک ادا نہیں کرتا ہے حلال نہیں ہوتے ہیں، خاتون حلال نہیں. انسان کا اگر ایک کہے گا میرا جو ہے خاتون، کہتے ہیں میرا تو ایک ملین حق مہر ہے، یہ کہتا ٹھیک ہے چکر دے کے بعد میں دیکھیں گے. جائز نہیں، حرام ہے. انسان کے ذہن میں اگر یہ ہو بات کہ میں چکر دے کر اور دھوکہ دے کر سازش کر کے، اس وجہ سے روایات میں کزان اسے کہا گیا ہے. حق مار ایک خاتون کا حق ہے. اب وہاں قیامت کے دن حور العین کا بھی حق ہے، حق المار. وہ کیا ہے؟ فرما تم دنیا میں تلاوت قرآن کیا کرو، اللہ کا اللہ تمہیں حور العین کے اس حق مہر میں شمار کرے گا. یعنی ایک حور العین کا حق مہر تلاوت قرآن ہے.
فشار قبر سے اسی وجہ سے یہی چیز ہے کہ جب انسان قرآن اور عطرت کے ساتھ کانٹیکٹ رکھتا ہے، ایسوسیشن رکھتا ہے، ارتباط رکھتا ہے، تمسک رکھتا ہے، ان کے دامن کو تھامتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں ایک دفعہ وزٹ کے لیے گئے حارث حمدانی کی، بیمار کی عیادت بہت ثواب. اسلام نے بہت زیادہ ریوارڈ رکھا ہے کہ ایک انسان بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے. مولا فرماتے ہیں امام یا حار و حمدان نئی یمت یرانی، اے حارث حمدانی تمہیں پتا ہے کہ جو انسان بھی مرتا ہے مجھے ضرور دیکھتا ہے، میرے آقا کا وہ فرمان کیا تمہیں یاد ہے یا نہیں؟ اے علی تیرے شیعہ تجھے دیکھیں گے. تین مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ تیرے شیعہ تجھے دیکھیں گے اور خوش ہوں گے. کون سا پہلا ہے؟ عند الاحتضار، جب انسان کی جان نکل رہی ہو. اس وقت جب حالت احتضار آئے گی ایک ممالی اپنے مولا کو دیکھے گا خوش ہوگا کہ نہیں میرے آقا آ گئے ہیں، میرے مولا آ گئے ہیں، میرے سرپرست آ گئے ہیں، میرے والی آ گئے ہیں، میرے امام آ گئے ہیں. عند مصالحت فی القبور وانت تلقی ہیں، اور جب قبر میں سوال و جواب ہوگا اس وقت مولا کو دیکھے گا مومن خوش ہو جائے گا. کیونکہ انسان ٹوٹا ہوا ہے، انسان بالکل خستہ حال ہے، ایک نیا مکان ہے، ایک نئی منزل ہے، ایک نئی آمازگاہ ہے کہ جہاں پہ نظرانہ ہے، نبستر ہے. یہاں کے اوپر ماشاء اللہ مجھے تو نیند ہی نہیں آتی ہے جب تک گئے. وہاں کے اوپر کچھ بھی نہیں انسان. وانت تلقيهم، اے علی تیرا کیا کہنا، تو انہیں تلقین کرے گا. ایک تلقین آپ پڑھتے ہیں، ایک تلقین امیر المومنین پڑھاتے ہیں. انت تلقيهم یعنی انسان کی زبان تھر تھرائے گی، انسان کی زبان کاپے گی. اصل مولا فرمائے کہ بھولو میں تمہارے پاس بیٹھا ہوں. تلقین کا مطلب تو یہی ہوتا ہے ریمائنڈ کرانا، بتانا، تلقین. اور تیسرا کیا ہے؟ وَإِنَّ الصِّرَاطَ، اور پل صراط پہ جب مولا کو ایک مومن دیکھے گا خوش ہوگا. اور یہی چیز یہی آپ ملتے ہیں آٹھویں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے. فَمَتِن مَن زَارَنِي فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدَ مَمَاتِي، جو میری زیارت کرتا ہے میری زندگی میں یا میری وفات میری شہادت کے بعد، میں تین جگہ اس کی وزٹ کے لیے آتا. میں تین جگہ، کون کون سی جگہ ہیں؟ پہلی چیز جب اس کی حالت احتضار ہوتی ہے میں اس وقت آتا ہوں، دوسرا میں اس کی قبر میں آ کر اس کی وزٹ کرتا ہوں، تیسرا پل صراط سے میں اس کی مدد کرتا ہوں. مرحوم اخند بہت بزرگ ہستی گزری ہیں، شیخ مرتضی انصاری خاتم الفقہا جنہیں کہتے ہیں، ان کے شاگرد ہیں، لیکن ان کی کتاب حوزہ علمیہ میں آخری پڑھائی جاتی، کفایت الرسول ان کی کتاب. ایک دفعہ شاگرد نے خاص نہ دیکھا کہ مرحوم اخن بہت پریشان، بہت پریشان. ہاں استاد جی آپ پریشان تو ہماری حالت کیا؟ میں پریشان اس سے نہیں ہوں، قبر وجر کی ان چیزوں سے میں پریشان نہیں ہوں. میں پریشان اس وجہ سے ہوں کہ میں اپنے آقا اپنے مولا امام رضا کی 100 مرتبہ زیارت کی، آج 100 مرتبہ ہو گئے میرے مولا وزٹ کے لیے آئے. کاش میں زندگی میں زیارت سے زیادہ کرتا، کاش میں زندگی میں زیادہ سے زیادہ زیارت کرتا. مولا کو رعوف کہتے ہیں، جہاں جہاں حق ہے ان آئمہ معصومین کا معرفت رکھے ان کی. جس طرح قرآن کے سلسلے میں ذمہ داری ہے کہ اگر قرآن چاہتے ہیں، ذمہ داری پہلی چیز یہ ہے کہ قرآنی مفاہیم کو درک کریں، قرآنی مفاہیم کی شناسائی کریں، قرآنی مفاہیم کی معرفت کریں. معرفت بغیر علم کے نہیں ہوا کرتی ہے، کیونکہ علم ایک سٹیج ہے، اس کے بعد دوسرا سٹیج آتا ہے معرفت کا. یعنی علم کیا ہے؟ علم نالج، علم یعنی نالج جاننے کی منزل کو کہتے ہیں. معرفت یعنی ریکگنیشن.
پہچاننے کی منزل کو کہتے ہیں ایمان یعنی بلیف، ماننے کی منزل کو کہتے ہیں. اور جب تک انسان کے اندر معرفت نہیں آتی اس وقت محبت بھی نہیں آتی ہے. یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جب تک معرفت نہیں ہوگی کبھی بھی محبت اس کے ذہن میں نہیں آ سکتی ہے. معرفت محبت کو کریٹ کرتی ہے اور محبت اطاعت کا پیش خیمہ بنتا ہے. چلے دعائے حدیث قدسی اسے بہت اور زیادہ بات واضح ہو جاتی ہے. حدیث قدسی کے اندر ہے من طلبنی وجدنی، من وجدنی عرفنی، من عرفنی احبنی، من احبنی اشکنی، من اشکنی اشکتہ، من اشکتہ قتلتہ، من قتلتہ وجب علی دیتہ، من وجب علی دیتہ انا دیتہ. جو مجھے طلب کرتا ہے، من وجدنی، من طلبنی وجدنی، جو مجھے طلب کرتا ہے میں اسے مل جاتا ہوں. مگر اللہ کو چھپی ہوئی چیز ہے، مگر اللہ کو گمشدہ چیز ہے. نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان کی شعرت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. یہ قرب و بعد ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، اللہ کے ہم کوئی فاصلے نہیں ہیں. ہم ہمیشہ فاصلہ پیدا کرتے ہیں، ڈسٹینس ہماری طرف سے ہوا کرتا ہے، اللہ کی طرف سے کبھی نہیں ہوتا ہے. من طلبنی وجدن، جو مجھے طلب کرتا ہے پھر وہ وجدان کی منزل پر آ جاتا ہے. من وجدنی عرفنی، جو وجدان کی منزل پر آتا ہے پھر وہ عرفان کی منزل پر آتا ہے. یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ طلب انسان کے اندر پیدا ہونی چاہیے، تڑپ انسان کے اندر پیدا ہونی چاہیے، جذبہ انسان کے اندر پیدا ہونا چاہیے، تلاش انسان کے اندر آنی چاہیے، کوشش انسان کو کرنی چاہیے. اس کے بعد آتی ہے منزل وجدان کی. جب انسان من طلبنی وجدنی، من وجدنی عرفنی، پھر وجدان کے بعد کیا ہے، وہ پھر میری معرفت حاصل کرتا ہے. من عرفنی احبنی، جسے میرا عرفان ہو جاتا ہے، جسے میری معرفت ہو جاتی ہے، پھر وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. دیکھا محبت کا درجہ آپ نے، پہلے تلاش ہونی چاہیے، پہلے تڑپ ہونی چاہیے، پہلے انسان جستجو کرے، پھر پہنچ جائے اس منزل پر، پھر آتی ہے انسان پہچان. آپ جانتے بہت ساروں کو ہیں، پہچانتے بہت کم لوگوں کو ہیں. جانتے بہت سارے لوگ ہیں جنہیں آپ جانتے ہیں، لیکن پہچانتے آپ بہت کم لوگوں کو ہیں. لہذا پہچان کی منزل مشکل تر ہے، اور جب تک پہچان نہیں ہوتی ہے انسان محبت حاصل نہیں کرتا، اس سے محبت پیدا نہیں ہوتی ہے اس میں. اگر چاہتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ عشق ہو آپ کا، اگر چاہتے ہیں کہ ائمہ معصومین کے ساتھ آپ کی محبت موجت ہو، تو پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر تڑپ اور جستجو ہونی چاہیے، وجدان کی منزل آنی چاہیے، عرفان کی منزل آنی چاہیے، پھر آپ میں محبت آئے گی. من وجدنی عرفنی، من عرفنی احبنی، جو میرا عرفان حاصل کرتا ہے، جو میری معرفت حاصل کرتا ہے، پھر وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. من احبنی اشکنی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے پھر مجھ سے عشق کرتا ہے. عشق کی منزل اور ہے، محبت کی منزل اور ہے. من احبنی اشکنی، پھر وہ مجھ سے عشق کرتا ہے. من اشکنی اشکتہ، پروردگار کہتا ہے جو مجھ سے عشق کرتا ہے میں اس سے عشق کرتا ہوں. یہ بہت بڑی قدوسیت ہے مرد، ایک بافضیلت شخص کے لیے کہ خدا، وہ خدا کا عاشق ہے، خدا اس کا عاشق ہے، وہ خدا کا محب ہے، یہ خدا اس کا محب ہے. اور یہی چیز آپ دیکھتے ہیں، یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ وہ منزل ہے. من اشکنی اشکتہ، جو مجھ سے عشق کرتا ہے پھر میں اس کے ساتھ عشق کرتا ہوں، من اشکت ہوں قتلت ہوں، جس سے میں عشق کرتا ہوں پھر میں اسے قتل کر دیتا ہوں. اللہ نے کوئی وطن رکھے ہوئے ہیں؟ اللہ نے کوئی مارٹر رکھے ہوئے ہیں، بم رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ اسے قتل کر دے؟ اللہ تو کریم رحیم، ماں سے زیادہ 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا، جو اپنے بندے کو ایک ذرا سی سختی اور پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا، وہ قتل؟ یہ کیا تصور، یہ کون سا کانسیپٹ؟ من اشدت ہوں قتلت ہوں، من قتلت ہوں فوجب علی دیتہ، جو مجھ سے عشق کرتا ہے پھر میں اس کے ساتھ عشق کرتا ہوں، جس سے میں عشق کرتا ہوں پھر میں اسے قتل کر دیتا ہوں. یعنی کیا مطلب ہے؟ وہ مجاہد، وہ مرد مومن، وہ مرد عبادت گزار عبودیت کی منزل پر، بندگی پروردگار کی منزل پر، وہ اس طرح میرے عشق میں غرق ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں سے تیر نکالا جا رہا ہے اسے خبر تک نہیں ہوتا. عشق پر وہ کہتے ہیں نہیں ابھی کو پاؤں میں تیر، اگر نکالنا ہے تو حالت نماز میں نکال. ارے ذرا دیکھیں، شہید متاری کہتے ہیں کہ یہ تو میرے مولا کے ان شاگردوں کی خصوصیات ہے، میرے مولا تو اس سے زیادہ اجل ہیں، میرے مولا تو اس سے زیادہ با عظمت ہیں. یعنی آپ نے دیکھا کہ من اشکت ہوں قتلت ہوں، جس سے میں عشق کرتا ہوں میں اسے قتل کر دیتا ہوں، من قتلت ہوں وجب علی دیتہ، جسے میں قتل کروں چاہیے کہ میں اس کا دیا ادا کروں، میں اس کی کمپنسیشن ادا کروں. اللہ تجھے دینی چاہیے اس کی کمپنسیشن، چونکہ تو نے قتل کیا وہ تیرے عشق میں غرق ہے. من قتلت ہوں وجب علی دیتہ، جسے میں قتل کروں اب میرے اوپر واجب رہے کہ میں اس کا دیا اور کمپنسیشن ادا کروں. اللہ پوچھتا ہے میرے بندے بتاؤ، اے میری مخلوقات بتائیں، میں اس مرد مجاہد مرد حق نور خدا کا کیا دیا کیا کمپنسیشن ادا کروں؟ تو اللہ یہ پوری زمین دے دے اسے. اللہ کہتا ہے نہیں، اس مرد حق نور خدا کا یہ دیا یہ زمین نہیں بنتی ہے، یہ اللہ آسمان بھی دے دے. اللہ کہتا ہے یہ آسمان بھی اس کا دیا نہیں بن سکتا ہے، یا اللہ یہ نظام شمسی دے دے، نظام قمری دے دے، یہ شہاب ثاقب دے دے، یہ بجلی دے دے، یہ تمام مخلوقات یہ سسٹم دے دے. اللہ کہتا ہے نہیں، اس کا دیا کہ جو میرے عشق میں غرق ہے، جو نور خدا کی منزل پر ہے، جو عبودیت پروردگار کے آخری درجے پر ہے، جو یہ کہتا ہے اگر دنیا کے حجابات کو اٹھا لو، دنیا کے حجابات کو اٹھا لو، مزدد یقینا ظاہری کے اس یقین کے اندر ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا. لو کش بل بیتا نمزد تو یقینا، اگر دنیا پوری کے پردوں کو چیک کر دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ نہیں علی کے اس معرفت کے اندر، علی کے اس عود معرفت کے اندر ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا، اس کے لیے یہ زمین یہ آسمان یہ شجر یہ حجر یہ شمس یہ قمر یہ شمس و قمر اس کا دیا نہیں کرا. یا اللہ ہم عاجز ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، ہم ناقص ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، تو خود بتا دے کہ اس مرد حق کا، مرد مجاہد کا، مرد عابد کا، عبودیت کی اس آخری منزل پہ فائز ہونے والے کا کیا دیا ہے؟ فوجب علیہ دیتہ فانا دیتہ، اس کا دیا یہ نہ زمین ہے، اس کا دیا نہ آسمان ہے، اس کا دیا یہ کوئی نظام شمسی و قمری نہیں، بلکہ اس کا دیا میں خود ہوں، اس کی رضا میری رضا ہے، اس کا ارادہ میرا ارادہ ہے. وہ ارادہ کرتا ہے، وہ کون کی منزل پر ہے؟ بی کن کی منزل پر ہے اور ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا تاریخ کے اندر، مگر جب شہزادوں نے کہا تھا کہ ان عرب کے بچوں ان کے پاس فاخرہ لباس ہے، ہمارے پاس
بیوی نے کیا کہا؟ بیوی نے کہا دیکھو تمہارے ہم نے لباس بھی درزی کا دیا ہوا ہے. ارے بیوی کے یہاں کے اوپر ارادہ خدا ہوتا ہے. اب جبریل بن کے نہیں آتے بلکہ یہ کہتے انا خیات الحسنین. یہ منزل ہے, یہ منزل ہے, انسان اس منزل کو سمجھے. ہر کس کے تو روشناخت جن روچے کو نہ, ہر کس کے تو روشناخت جان رچے کو نہ, فرزند و عیال و خانمان رچے کو نہ. دیوان کنی ہر دو جہان اس بخشی, دیوانے تو ہر دو جہان رچے کو نہ. جو تیرا عاشق ہے, تیرا محب ہے, اسے اس دنیا اور اس دنیا کی غرض نہیں بلکہ اسے تو تیری لقا چاہیے. سب سے بڑی چیز یہ ہے انسان سمجھے اس معرفت کے اس اوج کے اوپر. انسان جب دیکھتا ہے محبت میں معیار زندگی ہے, محبت سے انسان پتہ اسی سے چلتا ہے. حل دین الا الحب, کیا محبت کے علاوہ بھی کوئی دین ہے؟ دین نام جہاں جہاں کے اوپر محبت ہے وہاں وہاں کے اوپر تدین ہے, اور جہاں پہ محبت جہاں پہ تدین نہیں ہے سمجھیں کہ محبت بھی نہیں ہے, آرٹیفیشل سارا کام ہے, جھوٹھی. اسلام آپ کو ریالٹیز کی منازل دکھاتا ہے, حقائق کی دنیا دکھاتا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ نہیں جھوٹھی محبت, دنیا کی محبت جھوٹھی محبت ہے اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے. اصل محبت وہ ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے ہر چیز اپنے پروردگار کی محبت کا نغمہ گا رہی ہوتی ہے, ہر چیز ذرے کو بھی دیکھتا ہے وجود خدا کی نوید اسے نظر آتی ہے. وہ چیز بہت مہم ہے کہ انسان ہر چیز کے اندر اللہ کی ریالٹی اللہ کی حقیقت کو دیکھے. اور معصومین نے طریقہ سکھایا, سلیقہ سکھایا کہ اپنے پروردگار کے ساتھ محبت ہے تو اس انداز کے ساتھ. اور محبت اللہ کی کیسے پتہ چل سکتی ہے کہ ہم سے اللہ محبت کر رہا ہے, اللہ ہم سے عشق کر رہا ہے, یہ ایک الگ. ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے؟ کام تو ہم سارے اللہ کی محبت کے لیے کرتے ہیں, مجلس مناتے ہیں محبت کے لیے, نمازیں پڑھتے ہیں محبت کے لیے, عزاداری کرتے ہیں محبت کے لیے, تعزیت کرتے ہیں محبت کے لیے, عبادات کرتے ہیں محبت کے لیے, اعمال انجام دیتے ہیں محبت کے لیے. اس کو میرے آٹھویں امام اگر اس مسئلے کو واضح نہ کرتے, دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا فیلسوف, دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا محقق اس مسئلے کو واضح نہیں کر سکتا تھا. میرے آقا اپنے خطبے میں فرماتے ہیں خدا وہ ہے جس نے کیفیتوں کو پیدا کیا, خدا وہ ہے جس نے کیفیتوں کو پیدا کیا اور وہ تھا جبکہ ان کیفیتوں کا وجود ہی نہ تھا. مثلا آپ کا سننا ایک کیفیت ہے, میرا پڑھنا ایک کیفیت ہے, زبان کو اتار چڑھاؤ ایک کیفیت ہے, ذہن کے اندر خطور ایک کیفیت ہے, ٹانکوں کا دیکھنا ایک کیفیت ہے, کانوں کا سننا ایک کیفیت ہے. خدا وہ ہے کہ جس نے کیفیتوں کو پیدا کیا اور وہ تھا جبکہ ان کیفیتوں کا وجود ہی نہ تھا. چونکہ کیفیت سے پھر مزاج بنتا ہے, مزاج سے پھر طبیعت بنتی ہے. جہاں طبیعت نہیں وہاں مزاج نہیں, جہاں مزاج نہیں وہاں کیفیت نہیں. اب کیسے پتا چلے کہ خدا ہم سے راضی ہے یا ناراض؟ اسی لیے خدا نے سب سے پہلے اپنی پہلی مخلوق کو وجہ اللہ بنا کے خلق کیا تاکہ اسے دیکھو, اگر یہ راضی نظر آئے تو سمجھو میں بھی راضی. اور
آپ نے دیکھا معیار بتایا. میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ یرضا لرضی فاطمہ, جس جس پر میری بیٹی فاطمہ راضی ہے اس پر میرا اللہ راضی ہے. اور یہ معیار بتا دیا کہ اگر آپ نے رضایت خدا کا معیار دیکھنا ہے تو رضایت محمد و آل محمد دیکھ.
فرماتے ہیں نحنو وجہ اللہ, نحنو مشیت اللہ, نحنو ارادت اللہ. ہم ہیں اللہ کے ارادے, ہم ہیں اللہ کی مشیت, ہم ہیں اللہ کے چہرے. ہمیں دیکھو اگر ہم راضی نظر آئیں سمجھو خدا بھی راضی ہے, ہمیں دیکھو اگر ہم ناراض نظر آئیں سمجھو خدا بھی ناراض ہے. تو اللہ کی رحمت, اللہ کی رضایت کا ظہور پیغمبر اور ان کی پاک آل سے ہوتا ہے. کیا ہے کہ جب وہ خوشی نہ ہو, اسی وجہ سے میرے آقا فرماتے ہیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شی اپنا خلقو من فاضل تینتنا. کیا معیار ہے, کیا معیار ہے شی ہے اتنا خلقكم من فاضل تینتنا. شیعہ ہماری سرشت کے طور پر خلق ہوئے, ان کا لیول, ان کی مینٹلٹی, ان کی فیلنگ, ان کی تھاٹ ہماری سرشت کے مطابق ہے. جب ہم غمزدہ ہوتے ہیں تو یہ غمزدہ ہوتے ہیں, جب ہم خوش ہوتے ہیں تو یہ خوش ہوتے ہیں. لہذا شیعہ آل محمد اس کا بہت مقام ہے اسلام کے نزدیک. شیعہ کیا ہوتا ہے؟ شیعہ نام کا نہیں, میں ماشاءاللہ شیعہ ہوں, شیعہ کہنے کا نام نہیں ہے, شیعہ عملی ثبوت کا نام ہے. کہیں کہ میں شیعہ ہوں اور میرا کردار, میری سیرت آئمہ کی سیرت کے مطابق فٹ نہیں آتی, فائدہ نہیں ہے کہنے کا. شیعہ کون ہوتا ہے؟ من شیع علی ابن ابی طالب اور من شایع علی ابن ابی طالب. جو علی ابن ابی طالب کی پاک سیرت کو فالو کرے, زندگی نام ہی ایک مقصد کو فالو کرنے کا ہے. اگر زندگی اسی طرح گزار دی, آپ کہیں گے مولانا صاحب میرا جی نہیں چاہتا ہے کہ ڈاکٹر بنوں, میرا جی نہیں چاہتا ہے اکاؤنٹنٹ بنوں, میرا جی نہیں چاہتا ہے سائنٹسٹ بنوں, میرا جی نہیں چاہتا ہے کوئی پروفیشن, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں کہوں گا کھاؤ سو جاؤ, تمہیں دوسرے تیسرے کام کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کھا لو اور سو جاؤ. ماشاء اللہ ہمیشہ زحمت کہاں سے کرنی پڑتی ہے, جوانوں کو بہت توجہ چاہیے, پڑھیں ہر دم پڑھیں. جنہیں کہیں کہ ہم ڈاکٹر بن گئے ہیں تو ماشاء اللہ سب کچھ, نہیں, دیٹ از اے بگننگ. اپنا آپ اس کو ابتدا سمجھیں, حاصل کریں. آپ کی اس وقت زندگی, آپ کون کا سرمایہ ہیں؟ آپ ہمارا فیوچر ہیں, آپ ہمارا مستقبل ہیں. پلیز اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں ایسی کہ ساری ساری رات جوکنگ, کہاں سے ٹائم آ گیا انسان کے پاس. نہیں, شیعہ آل محمد ذمہ دار ہوتا ہے, شیعہ آل محمد ہوشیار ہوتا ہے, شیعہ آل محمد نور خدا سے دیکھا کرتا ہے, شیعہ آل محمد بہت زیرک ہوا کرتا ہے. ہمیشہ پڑھیں, اس میں ٹائم ہے آپ کا. آخری امام کے پاس ایک گیا, امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, دروازہ نوک کیا. امام نے پوچھا کون؟ آیا ابن رسول اللہ آپ کا شیعہ. امام دروازہ نہیں کھولا. دوسرے دن اسی طرح روڈ کے اوپر بازار میں کسی گلی ملاقات ہوئی, آیا ابن رسول اللہ کل آج کے درے دولت کے حاضر ہوا تھا تاکہ آپ کی زیارت سے شرف یاب ہوں. مولا آپ نے تو دروازہ ہی نہیں کھولا. امام نے فرمایا اس لیے کہ تو نے جھوٹ بولا تھا. ہمارے شیعہ نہیں ہے تو ہمارے شیعہ بہت اجل ہیں, تو ہمارے شیعہ نہیں ہے, ہمارے شیعہ نہیں ہے. اس وجہ سے کہ شیعہ باصفات, باکردار,
چیز سامنے آئے تو اس کا پتہ چلتا ہے اس کے دل سے نور و ولایت اس پوری فضا کو معطر کرتا ہے. شیعہ آل محمد اس کی بہت صفات ہیں, بہت شان ہے. ملائکہ جس کی خوددانی جس کے خادم ہوا کرتے ہیں. آج کے امام سے پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ یہ بتائیے آپ افضل ہیں یا آپ کے یہ ملائکہ افضل ہیں؟ فرمایا الملائکہ تو خدام نا وہ خدام شیعت نا, ملائکہ تو ہمارے بھی خادم ہیں, ہمارے شیعوں کے بھی خادم ہیں. یہ اس منزل پر دیکھا کوفہ کا بازار ہے, جوان پھر رہا ہے پھیل رہا ہے. امام گئے بازار گئے ادھر دیکھا, دیکھ کر واپس آئے پھر بھی دیکھی ذرا پھیل رہا ہے, ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. امام نے کمر سے پکڑ لوں اور اسے 10 کوڑے لگاؤ. جہان اور ٹائم ضائع کر رہا ہے, جہان اور بازار میں لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے, پر میں 10 کوڑے سے لگاؤ. کام میں تھوڑا آگے کہتے تھے یا امیر المومنین میں تو آپ کو شیعہ ہوں. امام نے فرمایا اسے 12 کوڑے لگاؤ. امام قطعاً کو پیاس نہیں کرتے. امام کو شیعہ شیعہ من شایا علی ابن ابی طالب یہ سیرت بتائی گئی. اور آپ دیکھیں آج میں امام کی زندگی بہت ہی آپ دیکھیں کہ غریب الوطن. امام جب مدینہ سے امام رشید کے اس لیٹر اور اس کے قاصد کچھ جو حواری تھے آئے امام کو لینے کے لیے, امام نے اپنے سب اہل خانہ کو جمع کیا, سب مومنین کو جمع کیا. آپ نے ابتدا میں سوزخائیں جب مرتی ہے پڑھو اس میں آپ نے دیکھ غور کیا کہ امام نے سب کو بولا کے فرمایا کہ میرے اوپر ابھی ماتم کر لیں. بہت مظلوم امام. امام کون؟ اجنبی رستوں سے لے کے آیا گیا جہاں پہ شیعہ نشین علاقے نہیں تھے. اس لیے شیعہ اہل بیت کے ساتھ خانوادہ رسول کے ساتھ محبت کرنے والے دل آخر مجبور ہو کر نیشاپور سے گزرے. نیشاپور میں 20,000 بعض تاریخوں میں 24,000 علماء جمع ہوئے, سکت الاسلام جمع ہوئے, حجت الاسلام جمع ہوئے, مولانا حضرات جمع ہوئے. کبھی نہیں اٹھائیں کہ ابن رسول اللہ آپ ہمارے شہر میں آئے ہیں, ہم اسی طرح نہیں جانے دیں گے, آپ اپنے جد کی کوئی حدیث سنا کر جائیں. یہ کیسے ہو سکتا آپ نے, ہم تو آپ کی زیارت کے مشتاق, ہم آپ کے محب, آپ کے عاشق, ہم اس طرح نہیں جانے دیں گے. مولا ہماری کے اوپر ہیں, نقاب ہے. امام نے ایک دفعہ نقاب کو الٹا اور فرمایا کہ میں تمہیں وہ حدیث آج سنانے لگا ہوں جو مجھے میرے بابا نے نقل کی. میرے بابا نے چھٹے امام سے نقل کی ہے, چھٹے امام نے پانچویں امام سے, پانچویں امام نے چوتھے امام سے, چوتھے امام نے تیسرے امام سے, تیسرے امام نے دوسرے امام سے, امیر المومنین نے پیغمبر سے, پیغمبر نے جبرائیل سے, جبرائیل نے اللہ سے, اللہ سے وہ حدیث سنانے لگا ہوں جس حدیث کو سلسلہ جہد کہتے ہیں. یعنی سارے کا سارا وہ سلسلہ ہے کہ جس میں سارے کے سارے سونے جیسے ہیں. زہد سونے کو کہتے ہیں, سلسلہ کہتے ہیں چین کو. کیا ہے وہ حدیث؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. کلمہ توحید میرا قلعہ ہے, اور جو اس قلعہ توحید کے اندر داخل ہو گیا وہ عذاب سے محفوظ ہو گیا, عذاب سے بچ گیا, عذاب سے امان میں ہو گیا. اس کے بعد پھر نقاب ہو گیا. دو تین قدم آگے بڑھے تھے پھر مولا نے نقاب. اور میں یہ بتا دوں ان لوگوں کو
بشرطها وشروطها وانا من شروطها، لیکن کلمہ توحید میں وارد ہونے کے لیے، کلمہ توحید میں داخل ہونے کے لیے شرط شروط ہیں، قید و قیود ہیں، ان شرط شروط میں ایک میں خود ہوں. اگر میری ولایت کا، میری امامت کا اقرار نہ کیا، کبھی تم در توحید پر نہیں آ سکتے ہو، کبھی تم کلمہ توحید کے زمرے میں شامل نہیں ہو سکتے ہو. امامت شرط اول ہے، ولایت اور امام اور توحید کو ملایا. مولا نے خراسان مرض جگہ جہاں کے اوپر مولا کی حشمت تھی، جلال تھا، جمال تھا، وہ عظمت اور جلالت مولا کی، مامون رشید نے اصل سے آزر تھی، مولا جانتے تھے. مولا کا علم ہمیشہ یاد رکھیں، مولا علم ما کان علم ما یکون سے واقف ہیں. جو چیز پہلے ہو چکی ہے، جو چیز بعد میں ہونے والی ہے، تاؤں کے ہم قیامت مولا سے واقف. مولا نیتوں سے واقف ہیں، مولا ہمارے خیالات سے واقف ہیں، مولا ہمارے توہمات سے واقف ہیں. انسان سچے دل کے ساتھ داخل ہو جائے، مولا ایک نیت خالص کرے، دیکھ مولا کیا عطا کرتے ہوں. مولا واقف ہیں ہمیشہ، مولا کے موالی گمنام سپاہی بن کے کام کرتے ہیں. مولا رضا یہ نہیں کہتے ماشاء اللہ میرا نام ہونا چاہیے، میرا نام نہیں. مولا کے موالی، مولا کے محب ان چیزوں سے بہت بلند اور بلند تر ہوتے ہیں. مولا نے کہا کہ نہیں آپ ولی عہد بنے، مولا سننا نہیں مجھے معاف کر، میں نہیں. بہت اصرار کیا گیا، مولا نے کہا اس شرط کے اوپر بنتا ہوں کہ نہ میں فتویٰ دوں گا، نہ میں حکومتی معاملات میں مداخلت کروں گا، نہ میں امر کروں گا، نہ میں حکم دوں گا، نہ میں کمان کروں. اب یہ کون سی ولی عہد؟ ٹھیک ہے، اسی اپنے برائے نام. اصل میں جو مخالفت کی شدت، وہ جوک در جوک در امامت کے اوپر شیعہ جمع ہوتے، روز بروز مولا کی محبت بڑھتی جاتی. آخر میں کہا کہ جب عید کا وقت آیا تو کہا کہ آپ عید پڑھائیں گے. دیکھا ذرا مولا کی، مولا کی، مولا پہلے فرماتے ہیں، بہت اصرار کیا کہ آپ عید پڑھائیں. مولا فرماتے ہیں کہ ہماری جو کتاب جامع ہے اس میں تو لکھا ہے کہ میں عید نہیں پڑھا سکوں گا. آپ نے دیکھے تھے مولا کے پاس، اسی وجہ سے چچے امام فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کتاب جامع ہے اس میں یہاں تک بھی حکم ہے، اگر کسی کو خراش آئی ہے اس کا بھی ذکر ہے اس میں، اور کسی کو خراش اس طرح آ جاتی ہے اس کا بھی اس کے اندر ذکر ہے. فرمایا کہ ہماری جو کتاب جامع ہے اس کے اندر تو ذکر نہیں کہ میں نماز عید پڑھا سکوں گا. اب تم اظہار کرتے ہو، مولا نے فرمایا کہ میں اس طرح پھر عید پڑھاؤں گا جس طرح میرے جج پڑھایا کرتے تھے، جس طرح رسول خدا پڑھایا کرتے تھے، جس طرح امیر المومنین پڑھایا کرتے تھے. کیونکہ ہمارے یہاں عید ہوتی ہے ماشاء اللہ، فاخرہ لباس پہن لو، اچھا کھانا کھا لو. عید کا مطلب عود سے ہے، تو ریٹرن ٹو اللہ، ریٹرن ٹو گاڈ. عید اور توبہ میں کوئی فرق نہیں. مولا نے تیاری کی اور مولا نے اس انداز کے ساتھ باہر نکلے، ہر طرف سے تکبیر کی آواز بلند تھی، ہر طرف سے اللہ اکبر کی صدا بلند تھی. ایسے میں عیدگاہ کے قریب ہی پہنچے تھے کہ امام الرشید کی طرف سے قاصد آ گیا کہ آپ معاف، ہمیں معاف کریں، آپ عید نہ پڑھائیں. اس وقت دیکھا مامون رشید نے کہ حالات اس کے خلاف جا رہے ہیں. اس نے سوچا، کئی دفعہ پہلے اس نے پلاننگ کی اور پھر آخر آج کا دن آ گیا. مولا کو بلائے گا، مولا کا دربان، مولا کو پتا ہے سب چیزوں. فقط یہ ہے کہ مولا وہ ویپن اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا کرتے. علم ہوتا ہے، جس طرح پولیس والوں کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں،
لیکن پولیس والوں کو یہ اختیار نہیں کہ اپنی منفیت کے لیے استعمال کیا جائے، لوگوں کی سیکورٹی کے لیے. مولا کے پاس علم غیب ہوتا ہے، مولا کو پتا ہوتا ہے، لیکن مولا وہ علم اپنی ذات کے اوپر استعمال ہے، مولا کو خبر. مولا فرماتے ہیں زبان سے بزنتی، فرماتے ہیں کہ اگر میں آبا کو سر کے اوپر اور کیا ہوں تو سمجھ جانا تیرے مولا کو زہر دی گئی. ہاں کہتے ہیں کہ مولا کو جب مولا گئے دربار میں، انگوروں کا ایک تھال مولا کے سامنے رکھا گیا، مولا نے چند ایک انگور لیے تھے، بار بار اصرار کیا، مولا نے فرمایا کہ جو تمہارا کام تھا وہ پورا ہو گیا. ہائے مولا واپس آئے، اپنی آبا مولا کے سر کے اوپر تھی، وزنتی سمجھ گئے، دربان سمجھ گیا کہ مولا کو زہر دی گئی ہے. ہائے مولا غریب الوطنی کی عالم میں، مولا پردیش کے عالم میں، ہائے مولا بستر شہادت کے اوپر ہے، مولا دو دن تک ہائے تڑپتے رہے. ہاں یہ تو کہا جاتا ہے نا کہ جب زہر دی جاتی ہے زہر کے بعد ہائے پانی کی تڑپ زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن میں کہوں گا مولا آپ تو حالت غربت میں، حالت غربت خراسان کے اندر، ہائے مولا آپ کو زہر دی گئی، لیکن آپ تو اپنے بابا کی طرح، آپ اپنے بابا کی طرح کس انداز کے ساتھ پردیش میں، ہائے بیٹیاں موجود نہیں، ہائے اسی طرح امام کے پاس بیٹا موجود نہیں ہے، ہائے مولا نے دو دن جس طرح شہادت کی اوپر رہے، مولا نے جان جانے آفرین کے سپرد کی، مولا کو بہت اچھی تذکر احتشام کے ساتھ ہائے مولا کی تشریح ہوئی. میں کہوں گا کہ مولا آپ بہت خوش قسمت ہیں، لیکن آپ اپنے جد کو تو دیکھیے، جب یہ مولا فرماتے تھے اے میرے مومن جب تمہیں رونا آئے اس وقت کیا کرنا، فرید کی علا جدی الحسین، اس وقت ضرور میرے جد حسین سے رونا. ہائے مولا کی کیا حالت ہے، مولا بہت اچھے احترام کے ساتھ، لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ مولا کے جد تین دن ہو گئے ہیں، قبیلہ بنی اسد پریشان ہے، ہائے کس طرح دفن کیا جائے. ایسے میں کوفہ کی طرف دیکھا، ہائے قیدی آتا ہے جس کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں اتکڑیاں ہیں، ہائے جوئی مارنا رکتا ہے، ہاتھوں میں دیکھنے کی اتکڑیاں سنتی ہیں. تو مولا پوچھتے ہیں یہ بتاؤ قبیلہ بنی اسد کہ تم پریشان کیوں ہو، کام پریشان اس وجہ سے ہے کہ ہم نے مولا سے وعدہ کیا تھا ہم آپ کی تجہیز و تکفین کریں گے، لیکن لاش کا پتہ نہیں چل رہا، لاش کا پتہ چلتا ہے سر سے، آئے صاحب کے سر جدا ہو چکے ہیں، سب کے سر تنوں سے جدا ہے. مولا فرماتے آ جاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ لاش اٹھاؤ، یہ بریر حمدانی کی لاش ہے، اس لاش کو اٹھاؤ، یہ مسلم ابن اوسجا کی لاش ہے، اس لاش کو اٹھاؤ، یہ حبیب ابن مجاہد کی لاش ہے. ایسے میں مولا نے ایک لاش کو دیکھا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے. قبیلہ بنی اسد کہتا ہے مولا یہ بتائیں کس کی لاش ہے، کہا تمہیں خبر نہیں، یہ ہم شکل پیغمبر کی لاش ہے، یہ حسین کے ابی اکبر کی لاش ہے. ہاں چلتے چلتے اس کے بعد مولا ایک ایسی لاش میں آئے جہاں پہ پتھر پڑے ہیں، چھوٹے ہوئے میزے پڑے ہیں. مولا وہاں پہ جا کے ایک دفعہ آواز بلند کرتے ہیں، یا بابا او میرے اکشان بابا، او میرے پیاسے بابا، او میرے ہائے میرے تین
دن کے پچھلا روزہ، اس کے بعد جب قبیلہ حسن دفن کرنے کا بعد مولا فرماتے ہیں نہیں، اب یہ ایک لاش فرات کے کنارے پڑی ہے، ہاں فرات کے کنارے پڑی ہے، سب سے زیادہ زخم مولا با وفا کو آئے تھے، مولا عباس کو آئے تھے، ہاں جب لاش کو اٹھایا گیا ایک قبر کھودی گئی قبیلہ غنی اسد کو، مولا فرماتے ہیں قبر کے اندر جا کے فرما جب تک میں تمہیں نہ بلاؤں اس وقت تک نہیں آنا، مولا کے قبر میں مولا نے اپنا ماتھا اپنے چچا کے سینے پر رکھا، کافی دیر گزر گئی قبیلے بنی اسد پریشان ہو گیا، کیا وجہ ہے کہ مولا باہر نہیں آئے، ایسے میں قبیلے بنی اسد کا سردار ہر قبر کے قریب جاتا ہے، جا کر کیا دیکھتا ہے مولا کا ماتھا اپنے چچا کے سینے پر ہے اور یہ کہہ رہے ہیں میرے غیور چچا، میرے غیور چچا آپ یہاں پہ سو رہے ہیں، آپ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کی بہنیں، ہائے آپ کی بہنوں کے سر میں چادر نہیں،
اللہم صل اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي جاءون قليلا ينظرون.
Hare Krishna.